الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے تیرے تیر سے اسلام میں پہلے کافر کا خون بہا. سب سے پہلے انہوں نے اسلام میں تیر چلایا اور کافر کا خون بہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ صحیح کر دے، اور ان کی دعا ہمیشہ قبول فرما. چنانچہ صحابہ میں مشہور تھے کہ ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. جنگ احد ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. حالت جہاد کا زمانہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں کیا کیفیت تھی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے فرمایا کہ اے سعد، تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. محدثین نے لکھا ہے کہ صرف دو صحابی کو یہ نعمت حاصل تھی، ایک ان کو اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کے علاوہ اور لاکھوں صحابہ میں سے کسی کو آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. یہ صحابی جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد العشرہ، یعنی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ یعنی ان دس صحابہ میں سے ایک ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ احد العشرہ بھی اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی ان کا آخری بھی ہے. یہ آپ کے انتقال کے بعد اس مبارک طبقے سے دنیا محروم ہو گئی. تو یہ صحابی جو ہیں، یہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، یہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں. آپ کے انتقال کے بعد یہ طبقہ دنیا سے محروم یعنی خالی ہو گیا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں میرا تیسرا نمبر تھا، یعنی تیسرے نمبر پہ یہ اسلام لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے. کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تین جھوٹی شکایتیں پہنچائیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، جس نے مجھ پر تین جھوٹے الزام لگائے تو ان کو تین بلا میں مبتلا فرما. اے اللہ، اس جھوٹے الزام لگانے والے کی عمر دراز کر دے، اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. لہذا تینوں بد دعا قبول ہوئی اور اس کا بہت ہی برا حشر ہوا. وہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے میرے دوستو، اولیاء اللہ کی بد دعا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اولیاء اللہ کی بد دعا سے ان کو اذیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، رحمت حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ نبی رحمت ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ رونے سے کام بنے گا، زور اور طاقت سے اللہ نہیں ملے گا، زاری سے ملے گا، لیکن اگر رونا نہ آئے فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاكَوْا، رونے والوں کی شکل بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فضل فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جس بندے نے اپنا زندگی کا مقصد اس کو بنا لیا تو یہ بندہ فائز ہے، یہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں کو کرتے ہیں، اس میں سستی اور کاہلی نہیں دکھاتے۔ کتنا ہی نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے، اور ظاہر بات ہے کہ مقابلہ تو کرنا پڑے گا، دنیا میں ایسا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ جس کے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تھک جاتا ہے، بعض اوقات طبیعت کے موافق وہ کام نہیں ہوتا، لیکن کیا کریں، کہتے ہیں کہ بھائی روزگار ہے، روزی لگی ہوئی ہے، ملازمت ہے، اس کا معاملہ ہے، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس معاملات کے اندر بھی انسان مشقت اور مجاہدہ برداشت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر ہوگی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی انسان مقابلہ کرے گا نفس کا، نفس اس کو حرام کی طرف لے جائے گا، لیکن یہ اس کا مقابلہ کر کے اپنے اللہ کی طرف چلے گا، اللہ کو راضی رکھے گا۔ نفس کہہ دے گا کہ اس کی بات نہیں مانوں گا میں۔ نفس کا کام ہے بہکانا، اور اس کا کام ہے کہ ہمیں گمراہ کرنا، اللہ کے نافرمانی کی طرف لے جانا۔ میرے دوستو، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، باشعور ہیں، عاقل ہیں، انسان کا تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تو ہر شخص اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں کے صحبت میں رہے جو عاقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، شریعت کے معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی عقل ہے ان کے اندر، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان سے سیکھیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں خبر نہیں ہے اللہ کیسے راضی کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جن کو خبر ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یارا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگے در پہ مرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ درد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا درد۔ اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ تو ایک میرے دوستو ایک بنیادی چیز ہے۔ بیٹے کو اگر معلوم نہ ہو کہ میرا باپ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، تو بہت ہی نالائق بیٹا ہے۔ ایسا تو علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اتنا کم از کم علم تو ہونا کہ میرے باپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، میرے باپ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر یہ بنیادی چیز اس کو پتا نہیں ہے تو بہت ہی نالائق بیٹا ہے وہ۔ تو غلام بندہ اگر اس کو اس بنیادی چیز کا پتا نہیں ہے کہ میرے اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ ہم کس درجے کے بندے ہیں، ہم کس درجے کے غلام ہیں، ہماری غلامی کس درجے کی ہے، ہماری بندگی کس درجے کی ہے، خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کو پتا نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ایسے لوگوں سے دریافت کرے کہ جن کو پتا ہے، ان سے معلومات لے کہ ہم کس طرح سے اپنے اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں۔ خود طبیعت کے موافق کام نہ کرے، جو طبیعت میں آ جائے اس میں لگ گئے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دیا۔ شریعت جو ہے یہ طبیعت کا نام نہیں ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طبیعت پر عقل کو غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو۔ عقل جو کہتی ہے وہ بھی کام نہ کرتے جاؤ۔ جو اہل عقل کا کام ہے، کہتے ہیں کہ ہماری عقل ہے، ہم جو ہماری عقل میں آئے گا ہم اس کو کریں گے، لیکن جو مومن کامل ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو شریعت کی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے کیا حکم ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہو شریعت کے حکم ہو بس عقل کو چھوڑ دیتے ہیں اور شریعت کی اتباع کرتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے. راستے وہی مستند ہیں, ریلائبل راستے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے دیوانے اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گے, تابہ منزل صرف دیوانے گے. یعنی یہ اللہ کا راستہ شریعت کا راستہ صرف عقل سے طے نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی عقل استعمال نہ کریں, عقل ایک نعمت ہے, اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے, لیکن اس عقل کو شریعت کے تابع رکھیں. اگر آپ کی عقل میں اور شریعت میں کوئی تصادم ہوتا ہے, کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے, تو اس وقت آپ یہ فیصلہ کریں کہ میری عقل غلط ہو سکتی ہے, شریعت کے حکم غلط نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ شریعت کے حکم پہ عمل کر کے دکھائیں کہ ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں, عقل کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے غلام ہیں. بہت سی باتیں ہیں انسان کی عقل میں نہیں آتی, جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. ہماری جتنی بھی فیکلٹیز ہیں, ہماری سوچنے کی ہے, دیکھنے کی ہے, چھونے کی ہے, سونے کی ہے, ان سب کی لمیٹیشنز ہیں. انسان کو اس کی جیسے نگاہ ہے تو کتنا دیکھ سکتا ہے, یہ دیوار ہے سامنے, اس کی دیوار اس طرف نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے اس کی صرف اتنی ہی طاقت رکھی آگ کے اندر کہ اس سے آگے نہیں وہ دیکھ سکتا ہے نا. اسی طرح سے اگر انسان کی جو یہ زبان ہے, یہ کتنا اس کے اندر کتنی طاقت ہے, کتنا انسان یہ آواز نکال سکتا ہے, کتنا چلا سکتا ہے, کتنے میل اس کی آواز جا سکتی ہے, وہ بھی اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں, ہے نا. ہاتھ ہے انسان کا, کتنا چھو سکتا ہے. تو جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ہمارے اندر, اس کی سب لمیٹیشنز ہیں. اس کے بعد پھر انسان ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جہاں پہ یہ ساری ہماری جو فیکلٹیز ہیں یہ سب جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہمیں شریعت اور وحی کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے عالم آخرت ہے, عالم برزخ ہے, ہماری عقل وہاں کام نہیں کرتی, نہ ہم سوچ سکتے, نہ ہمیں وہاں کے احوال کا پتہ ہے, کیونکہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں کو بتایا ہے اس عالم کے بارے میں, تو وہاں ہماری عقل فیل ہو جائے گی. اب ہمیں شریعت کا سہارا لینا پڑے گا, وحی کا سہارا لینا پڑے گا. جو باتیں ہمیں وحی نے بتائی ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے. تو ہر چیز اس کی جو مقدار ہے اور ہر چیز اس کے اندر جو اللہ نے قیود اور حدود مقرر کیے ہیں, اس کے اندر جب تک وہ استعمال ہوتی ہے تو مفید ہوتی ہے. جب اس کے حدود سے باہر انسان چلا جاتا ہے تو وہی مفید چیز اب نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اس لیے عقل کو اتنا ہی استعمال کیا جائے کہ جتنا ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ عقل آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے. سب سے زیادہ عقل والا باشعور آدمی وہ ہے جو اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے. سبحان اللہ, بہت سادی بات ہے لیکن میرے دوستو بہت گہری بات ہے. دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایک کم طاقت والا بڑے طاقت والا سے ٹکر نہیں لیتا. تو ایک دنیا میں جو ہے وہ ایک کم طاقت والا بڑے طاقت والا سے ٹکر نہیں لیتا. اس کو معلوم ہے کہ میری طاقت محدود ہے, میں اس سے مقابلہ کروں گا تو ذلیل اور رسوا ہوں گا. اس کو اپنی عزت کا خوف ہے, عزت کی اس کو لگی ہوتی ہے کہ میری عزت خاک میں مل جائے گی. اور نادانی بھی ہے, سب لوگ کہیں گے پاگل ہو, اتنے پہلوانوں سے تو ٹکر لی ہے. تو میرے دوستو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, بد نظری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے, سود پہ لون اور قرضہ لیتا ہے, بہنوں کا حق کھا جاتا ہے, وراثت میں ان کو حق نہیں دیتا, کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب جب کام کرے گا تو کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے, کتنے بڑے مالک کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. پھر انسان جب یہ سوچے گا پھر اس کو احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عنایت فرمائے, اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھے اور اپنے مرضیات پہ اللہ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الورم و راج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے میرے دوستو, جانور نہیں بنایا. انسانوں جیسے اعمال کرنے چاہیے. انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے اور اس کی تمیز کر سکتا ہے, جو چیزیں اس کے لیے بھلائی کی ہوتی ہیں وہ سوچتا ہے. ہر باپ اپنے بچے کے لیے بھلائی سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کون سی باتیں مفید ہیں کون سی نقصان دہ ہیں. تو باپ کے اندر یہ محبت اور شفقت اللہ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے سوچتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے جو باتیں مفید ہوں گی اللہ اس کا حکم دیتے ہیں, اور جو باتیں ان کے لیے یعنی مفید نہیں ہوں گی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. اس لیے اس چیز کا ہر وقت دھیان رہنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. کوئی کام ایسا نہ ہو کہ ہمارے اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کی نافرمانی ہو جائے. سوچنا چاہیے میرے دوستو, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت فرمایا ہے, کتنا مبارک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب چند دن رہ گئے ہیں, ایسا مبارک مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اور کوشش کرنی چاہیے. جتنی ہم نے کوشش کی پچھلے رمضان اس سے زیادہ ابھی ہم کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہم نے عبادت پچھلے رمضان کی اس سے زیادہ ہم اس مہینے اس رمضان عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر پچھلے رمضان ہم نے صرف آدھا پارا پڑھا, اب کوشش کریں کہ پورا پارا پڑھے. اگر پورا پڑھا ہم نے تو کوشش کریں کہ بھائی ڈیڑھ پارا جو ہے اس کی تلاوت کریں. جتنی عبادت ہم نے کی اس سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں, اور یہ رحمتوں والا برکتوں والا اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس مہینے میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتحت ابواب السماء, فتحت ابواب السماء, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فتحت ابواب رحمة, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بھائی اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں ایسا مہمان آنے والا ہے, ذی قوت ہے, طاقت والا ہے اور بہت ہی سخی ہے, سخاوت کی انتہا ہے اس کے اندر, ایسا مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے اور وہ جناب ہماری ہر خواہش اور ہماری تمنا پوری کرے گا, وہ انسان کس قدر اس کا اہتمام کرتا ہے, اس کا انتظار کرتا ہے کہ ایسا مہمان ہمارے گھر میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل, ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں میرے دوستوں کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یعنی رحمتوں کی ایسی بے پناہ بارش ہوتی ہے. بہت یعنی انسان اس کو الفاظ میں کیسے تعبیر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جب برستی ہیں, جیسے کہ اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں بندوں پہ. اب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یعنی جتنے بھی لوگ رحم کرتے ہیں یا رحمت ان کے اندر ہے اور وہ جتنا بھی چاہیں وہ رحمت کر سکتے ہیں لوگوں پہ, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں. اگر آپ بندوں کو اختیار دے دیا جائے کہ بندوں میری رحمت کے خزانے سے جتنا چاہو تم لوٹ لو, تو جتنا انسان اپنے اوپر رحم کر سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں, رحم فرماتے ہیں بندوں کے اوپر. تو میرے دوستو یہ آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے, ان اعمال کے اللہ تعالیٰ بندوں کو توفیق عنایت فرماتے ہیں, اور جن اعمال سے بچنے جہنم سے یعنی خلاصی انسان کو ملتی ہے, اللہ تعالیٰ اس اعمال کے بندے کو ان اعمال سے بچاتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جو شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں, یعنی ان کا اثر رسوخ کمزور ہو جاتا ہے, بالکل کالعدم ہو جاتا ہے. ایک طاقتور آدمی ہے, اس کو آپ جیل میں بند کر دیں گے تو جیل کے اندر رہ کر اس کی طاقت رہتی ہے لیکن کالعدم ہو جاتی ہے, کیا کام کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر شیر پیرے کے اندر بند ہے تو بلی بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی کچھ نہیں کر سکتا, چوہا بھی چوہا اس کے سامنے شیر بن جاتا ہے, یہ تو کیا کر سکے گا, میرا کیا بگاڑ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں, یعنی وہ بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع سے کہ جو جو چیزیں ہمیں گمراہ کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو کالعدم کر دیا ہے. تو اس مہینے میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں ہم, حکیم علامہ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں اس مہینے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے 11 مہینے گزارے ہیں شیطانی اثر کے زیر سایہ, تو اس کے اثرات آپ کی طبیعت کے اندر راسخ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں آپ کی طبیعت میں, اور یہ نفس جو ہے یہ آپ سے گناہ کرواتا ہے, شیاطین گناہ نہیں کرواتے. پہلوان یہ ایسا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے میرے دوستو, جو شخص اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائے, جنت میں جانے کا فیصلہ نہ کروائے, کتنا محروم قسمت ہے یہ شخص, اللہ سے رو رو کے اللہ کو منا لینا چاہیے. گناہ کی کوئی بھی پرانی عادت ہو اللہ سے رو رو کے معافی کروا لیں, اور ہمت باندھ لیں, ہمت کر لیں کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے. اگر غیبت کی عادت ہے ہمت کر کے پورا مہینہ یہ غیبت کی بات بھی نہیں کرنی. بدنظری کی عادت ہے پورا مہینہ کوشش کرے کہ میری ایک نظر بھی خراب نہ ہو. اسی طرح سے جس کو جس گناہ کی بھی عادت ہو, یہ پورا مہینہ اللہ نے ہمیں مشق کے لیے دیا ہے, اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو قید کر دیا ہے, اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. اگر دشمن آپ کا قید ہو جائے تو پھر بھائی اپنا کام کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت اپنی دوستی کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دیے ہیں. اب بہت ہی بدقسمت اور بدبخت وہ شخص ہوگا وہ جو اس فائدے سے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے کہ اتنا بڑا دشمن اللہ نے قید کر دیا ہے اور پھر بھی جناب یہ شخص جو ہے آگے بڑھتا نہیں ہے, اپنے اللہ کی رحمت کے خزانے سے لوٹتا نہیں ہے, اللہ کی مغفرت کے خزانے سے اپنی بخشش نہیں کرواتا. تو بہت میرے دوستو بدبخت یہ شخص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں ایسے روحوں میں نہ رکھے, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ ایک ایک لمحہ اس مہینے کا اس طرح گزارے کہ جیسے سمجھے کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے. دیکھیں کس طرح انسان گزارے گا, حدیث پاک میں آتا ہے نماز اپنی ایسی پڑھو جیسے کہ گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے. کس طرح سے نماز پڑھتا ہے, اگر معلوم ہو جائے کہ عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا, کیسی نماز پڑھے گا وہ شخص, کس حضور اور حضور کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو میرے دوستو یہ سوچیں کہ ممکن ہے کہ میرا آخری رمضان ہو, آئندہ مجھے رمضان نہ ملے, تو کس قدر وہ شخص اہتمام کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور پھر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس مہینے میں اپنے بندوں سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا رشتہ اس سے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ سے دوری کیسے آدمی برداشت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی دوستی کی طرف بلاتے ہیں ہمیں, اللہ نے دعوت دی دوستی کی طرف. ظالم آدمی ہے وہ شخص کہ جو مالک بلائے اور ہم نہ جائیں, اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. لعلکم تتقون, اے میرے بندو ایام معدودات, چند گنتی کے دن ہیں اور ایک مہینے میں اگر تم مشق کر لو حرام سے حلال سے بچ جاؤ، جب تم حلال سے بچ جاؤ گے ہمارے حکم کی وجہ سے تو تمہارے اندر اتنی استطاعت طاقت ہو جائے گی کہ تم ہماری حرام کردہ چیزوں سے بھی بچ جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ راز ہے رمضان مبارک کے مہینے کا، میری دوستی کی طرف آ جائیں، سب بندے میرے دوست بن جائیں۔ کتنی بڑی میرے دوستوں، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نطفہ ناپاک سے یہ بندہ پیدا ہوا، اپنی تخلیق کو سوچے کہاں سے نکلا اور کہاں اس کا انتہا، کہاں ہے نکلا، کہاں سے جائے گا کہاں، اور کتنا غلیظ گندہ انسان، پیٹ میں ہر وقت پہانا اور پیشاب بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ جانتے ہیں ہماری حقیقت کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو تمہاری ظاہری حالت دیکھ کر ہی میں فیصلہ کر دوں گا، مجھے پتا تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس تم یہ چند اعمال کر لو، ہمیں ناراض نہ کرو، ہمیں خوش رکھو، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے معافی مانگ کے پھر تم ہماری طرف آ جاؤ، بس اتنا ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتنا ہے میرے دوستو، اتنا کوئی پہاڑ تو نہیں اللہ فرما رہے کہ جا کے پہاڑ اٹھاؤ اپنے کندھے پہ، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما رہے کتنا لمبا لمبا سفر کرو، اتنے مجاہدات کرو، اتنی قربانیاں دو، اتنے بکرے ذبح کرو، اتنے ٹن سونا بھی راستے میں خرچ کرو، پھر ہماری دوستی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے کہ اپنے اولاد کو ذبح کرو میرے راستے میں، جب سے دوستی ملے گی۔ اگر نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اگر ہمیں حکم یہ ہو جاتا ذبح کرو بیٹوں کو تو کیا حال ہوتا ہمارا۔ تو ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا راستہ اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی شرائط نہیں رکھی، حالانکہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی دوستی کے لیے کتنی شرائط رکھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میری دوست بننے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رموز لکھے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا گھر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، گھر اپنا مختصر بنایا۔ اگر بڑا گھر ہوتا تو پھر جو زائرین ہیں وہ تو بیچارے غش کھا کے گر جاتے، تھک جاتے، لیکن اللہ نے اپنا گھر مختصر بنایا تاکہ ہر شخص کا طواف کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا پیغام ہم بندوں کے نام بھیجا ہے۔ حضرت شاہ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ لو لیٹر ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے نام، محبت نامہ ہے اللہ نے بھیجا ہے کہ جب تجھے ہماری یاد آئے دنیا میں تو ہمارے کلام کو پڑھ لینا، یہ ہمارا کلام ہے، ہمارے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اس میں حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، میرا قرآن پاک پڑھو، کلام پڑھو، اس کے ذریعے سے ہمارا قرب حاصل کرو۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے میرے دوستوں کہ ہم جو قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ بھائی جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو، گناہ سے بچنا بہت نقصان دہ ہے، بہت اس شخص نے قدر نہیں کی اس مہینے کی جس نے گناہ سے نہ بچا ہے، ایسے ماحول اللہ نے عطا فرمایا لیکن پھر بھی شخص گناہ سے نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس چیز کی ہمت عطا فرمائے، عمل کرنے کی اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ حدیث مبارکہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے بعد کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ مقدس مہینہ ہے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بے در پہ رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے اور بندوں کے اعمال بغیر کسی معنی اور رکاوٹ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور قبولیت بھی ہوتی ہے. بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, مطلب یہ ہوا کہ نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی جاتی ہے جو دخول جنت کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, مطلب یہ کہ دروازے ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہوتے ہیں. اور یہ ظاہر ہی ہے کہ روزہ دار کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے دروازے کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں. اور جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شیاطین کو جو سرکش ہوتے ہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کی وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکاتے ہیں. ان کی وہ طاقت, اس طاقت میں وہ قادر نہیں رہتے. تو بعض حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے, اور اس دروازے سے صرف روزے داروں ہی کا داخلہ ہو سکے گا. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم, یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور رمضان مبارک کا جو روزہ ہے اس کی فرضیت کا اعتقاد کرتے ہوئے اور ثواب کے لالچ میں, یعنی کسی خوف ریا کسی غیر کے لیے روزہ نہیں رکھا, صرف اللہ کے لیے روزہ رکھا کہ مجھے اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے, تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے. اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لالچ میں رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے. اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ, یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے اور ثواب کی لالچ میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کیے تھے. تو رمضان میں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے, تلاوت قرآن کریم اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے. اگر حرم شریف میں ہو تو طواف اور عمرہ کرے. اسی طرح جو دوسری عبادات ہے اس میں انسان مصروف رہے, یعنی کوئی لمحہ ایسا غفلت میں نہ گزارے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم غافل ہوں, اللہ کی طرف غافل ہوں اور ہم محروم رہ جائیں. اس لیے ہر لمحہ ہر وقت اس چیز کا استحضار رہنا چاہیے, غفلت سے بالکل ہی اجتناب کرنی چاہیے. کس وقت اللہ تعالیٰ کا کرم بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے, یا لایانی باتوں سے بچنا چاہیے, بیکار باتوں سے اور ایسے بس ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا, یہ باتیں ادھر باتیں وہ باتیں, بھائی ایسی باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. تصویر رکھے جیب میں, جیسے موقع ملے درشی پڑھنا شروع کر دیں. کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کا ورد کرے. جو حدیث پاک میں آتا ہے جو شیخ 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن 24 رات کی چاند کی طرح روشن ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ یہ مقدر فرما دیں اس بندے کے لیے کہ مجھے اس کا چہرہ روشن کرنا ہے تو روشن کرنے والے اعمال کی توفیق بھی عنایت فرما دیں گے. تو بھائی کتنا بڑا یہ ذریعہ ہے. اگر ہم نے نیک بننا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے, اللہ اللہ کرے درود شریف ہے اس کا ذکر رکھے. مقصد یہ ہے کہ کوئی لمحہ ہمارا خالی نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش بیٹھے رہیں, سو جائیں, لیکن ایسی بات لایانی باتیں اور ایسی باتیں مت بولیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں تبصرے کرنا, سیاسی باتیں کرنا, اور جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی. ایسی چیزوں کا تذکرہ نہ کریں جو آپ سے تعلق نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزے کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ کتنے بڑے ہیں, یہ فضل سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اب اس کے دیکھیں جو دوسری عبادات ہے, انسان نماز پڑھتا ہے ظاہر نظر آتی ہے, حج کرتا ہے نظر آتا ہے حج کر رہا ہے, جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کا وجود ہے. روزے کوئی وجود نہیں ہے, وہ تو نظر بھی نہیں آتا انسان کو, کیا پتا کسے روزہ رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اس کا, صرف مجھے پتا ہے, اس لیے میں اس کا اجر دوں گا. وَأَنَا أَجْزِيبِ, حدیث پاک پڑھتا ہے وَأَنَا أَجْزِيبِ, میں اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ جب اجر عطا فرمائیں گے تو کتنا اجر اس کو ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لِلصَّائِمِ فرحتان, دو خوشیاں ہوتی ہیں روزے دار کے لیے جب وہ روزہ جو روزے رکھتے ہیں ان کو دو خوشیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. فرحتن عند فطرہ, ایک خوشی تو ہوتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی سوچا جائے تو بھائی دن بھر بھوکا رہا پیاسا رہا, اب کھانا ملا اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو ہر شخص کو یہ خوشی ہوتی ہے, کھانا ملا ہے دن بھر بھوکا تھا. اور یہ ایک روحانی خوشی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا زیادہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے, جتنا اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کو انوارات اور اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ جب بندہ روزہ دار ہوتا ہے کچھ نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے ہے نا, پیتے بھی نہیں ہیں, تو گویا کہ کچھ نہ کچھ مشابہت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو, اس کے خلق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس کو انوارات اور تجلیات اس کو دل میں محسوس ہوتے ہیں جب وہ افطاری کرتا ہے. وہ تو دو, ایک خوشی یہ ہوگی اور ایک خوشی کہ فرحتن عند لقاء ربہ, ایک خوشی ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا روزے دار, ان کی خاص ملاقات, اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان بچھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ ان کو خود اللہ اجر عطا فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا اس راز کا, ہے ہم تم ہی آ رہا ہے اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تو یہ میرے دوستوں کتنی بڑی نعمتیں ہیں, جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ محروم رہ جاتا ہے ان چیزوں سے. تو ایک مہینہ ہے, اللہ نے ہمیں ایک مہینہ مانگا ہے, باقی 11 مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں, لیکن ایک مہینے کے لیے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے کہ تاکہ تجھے ٹریننگ مل جائے. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, تقویٰ پہ رہنے کی ٹریننگ اور مشق. کتنی بڑی شفقت اور محبت ہے, تقویٰ کا حکم دیا اور پھر ہمیں پورا مہینہ جو ہمارے دشمن تھے ان کو بھی قید کر دیا کہ اور آسان کر دیا, ٹریننگ ان کے اور آسان ہو جائے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں راستے ہمارے لیے ہموار کیے, اس میں کتنی محبت اللہ کی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کتنی محبت بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا بن جائے, میرا ہو کے رہے. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہے کہ جب امتی سنتوں سے ہٹ جاتے ہیں, سنتوں خلاف کام کرتے ہیں, داڑھی مڑاتے ہیں. ایک بہت بڑا شاعر تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ایسے اشعار لکھے. دوسرا ایک آدمی اس اشعار کو پڑھ کے دیوانہ ہو گیا ان کا. بہت لمبا سفر کیا اس نے, کئی 100 میل سفر کر کے جب پہنچا اس کے وہ جگہ پہ تو دیکھا کہ وہ حجام کے سامنے بیٹھا ہوا داڑھی مڑا رہا ہے. اس نے کہا آغا یہ تم کیا کر رہا ہے, تمہیں اشعار ایسے لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور تم داڑھی مڑا رہے ہو؟ اس نے کہا داڑھی مڑا رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا میں. تو نے کہا کہ تم دل نہیں دکھا رہے کسی کا، یقیناً تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں عطا ہو جائے، یہی مشغلہ ہمارا رہنا چاہیے. دنیا میں ہم اسی چیز کو لینے کے لیے آئے ہیں، اپنے دل کو اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے بھر کے لے کے جائیں ان کے پاس. یہ چوٹ تو اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں لگا دی تھی، الست ربکم الست ربکم. اللہ نے فرمایا تھا عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا تھا، سب کو جمع کر کے یہ ہم سے پیکٹ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ پوچھا تھا سب روحوں سے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب سے پہلے جو آواز جس نے جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد ان کی تباہ میں سب لوگوں نے کہا کہ بلا، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ محبت کی چوٹ تو اللہ نے ہمیں وہیں سے لگا کے دنیا میں بھیجا ہے. اب اس عالم میں ہمارے پاس اعضاء نہیں تھے کہ ہم اس محبت کا ظہور ظاہر کر سکے، ہمارے پاس سب نہیں تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے، زبان نہیں تھی کہ ہم کلمہ اور نعرے اللہ کی محبت میں لگا سکتے، پاؤں نہیں تھے کہ ہم بیت اللہ وغیرہ جا سکتے کہیں جا سکتے. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے سارے اعضاء دے کر، تاکہ ان اعضاء سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ظاہر کریں، ہم بتائیں کہ ہم کس کے دیوانے ہیں، ہم کس کے عاشق ہیں، ہم کس کے غلام ہیں، ہم دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا ہے. ہم ایسے بے مقصد دنیا میں نہیں آئے، کفار کا کوئی مقصد دنیا میں آنے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں وہ لوگ. آج مسلمان ہیں، ان کی تباہ کرتا ہے، فخر کرتا ہے ان کے طرز کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ بڑے ہی اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بڑے سمارٹ ہیں، بڑے ہی یعنی ذہین ہیں وہ لوگ. ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو. ایک صحابی تھے، وہ بڑے بڑے بزرا بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ پلیٹ کو صاف کرنے کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو ساتھ میں خادم تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ سنت یہاں ادا نہ کرے، بڑے بڑے وزرا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا سمجھیں گے کہ وہ کھانا نہیں ملتا مسلمانوں کو، پلیٹ چاٹ رہے ہیں. یہ صحابہ کے اندر کیا شان تھی میرے دوستوں. دنیا تو دنیا ان کی نگاہوں میں تھی نہیں، ان کی نگاہ میں صرف آخرت تھی، آخرت کے لوگ تھے وہ. آپ نے فرمایا کہ کیا ان گدوں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ شان تھی ان کے اندر. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو ایسی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی جو برکات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے. سب ہم، میں بھی اور ہم سب لوگ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہر گناہ کو چھوڑنا ہے ہم نے. گناہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میرے دوستو، بری چیز ہے. گناہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس طرح بھی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، بے چینی دل میں رہتی ہے ہر وقت. یہ انسان اپنے اوپر رحم نہیں کرتا جو گناہ کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. اور اس میں کتنا سکون ہو، کتنا مزہ ہوتا ہے، چند منٹ کا مزہ ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے، چند منٹ کا مزہ ہوتا ہے، اور پھر اس قدر بے چینی اور اس طرح بھی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، خود خوشی کے بھی خیالات آنے لگتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے نفس کو اتنا کھلاؤ کہ بس وہ اسے تم سے کام لے سکو، اتنا مت کھلاؤ گھوڑے کو کہ سرکش ہو کے تجھے پٹک دے. وہ سوار بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو نیچے گرا دیا اس نے. اتنا گھوڑے کو کھلاؤ کہ بس وہ تجھے منزل تک لے جائے، اتنا نہ کھلاؤ اس کو کہ سرکش بن جائے. نفس تو اتنی غذا دو جتنا تم اسے کام لے سکو، زیادہ غذا مت دو اس کو کہ وہ سرکش بن جائے. تو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے انسان گناہ کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں گناہ کرنے کے بعد میری حوث کم ہو جائے گی. کتنی بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے. ایسے جیسے کہ انسان پیخانہ لگا ہوا ہے، پیخانے کو پیشاب سے دھوتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی. پیشاب سے دھوتا ہے پیخانے کو، سمجھتا ہے کہ ناپاکی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ناپاکی ڈبل ہو گئی ہے. وہ پہلے وہ سنگل تھی، پہانے کی تھی, اب تو پیشاب کی ناپاکی بھی ہوگی, تو آپ نے تو بڑھا دیا معاملہ, کم نہیں ہوا. تو انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میرے اندر جو یہ خواہش ہے اس میں کمی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. گناہ کرنے کے بعد خواہش میں کمی نہیں آتی, خواہش اور شدت اختیار کر جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نفس اگر اس کو نہیں روکیں گے آپ, میرے شیخ فرماتے تھے اگر کھائی ہے آگے گھوڑے کو نہیں روکیں گے, زور سے لگام نہیں کھینچیں گے, تو گھوڑا سمیت آپ کھائی میں گریں گے, گھوڑا بھی مرے گا آپ بھی مر جائیں گے. یہ نفس ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. اور جب اس کے خواہش کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بے حیا ہو جائے گا. جب یہ بے حیا ہوگا تو برسرے سب کے سامنے گناہ کرائے گا, تو یہ سب کے سامنے بدنظری کرائے گا. انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرا شکل کیسی ہے, میری صورت کیسی ہے, میرا لباس کیسا ہے, میرا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہے. سب کے سامنے یہ سب چیزیں بھول جائے گا انسان, حوث اور خواہش اس قدر سے مغلوب ہو جائے, غالب ہو جائے گی. انسان اس چیز کو سوچے گا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں اس لیے اس سے پناہ ڈرتے رہنا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے, کیسی کیسی پیاری نصیحتیں فرماتے تھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتنی مختصر ہے نصیحت لیکن کتنی جامع ہے, اتنا بس اس کو دو جتنا تم اس سے کام لے لو, بس اتنا کھلاؤ نا اس کو, کام لے لو اس سے, بس کام لینا مقصود ہے اس سے, اس کو سرکش بنانا مقصود نہیں ہے. غذا اس نفس کی سرکش کی تو کم کر, غذا اس نفس سے سرکش کی تو کم کر, نہ دے اس کو ہر روز اے ظالم تو مرغ و ماہی, نہ دے ظالم اس کو ہر روز تو مرغ و ماہی. تو اللہ اپنے رحم سے ہم سب پہ رحم فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عنایت فرما دے, اور اس ماہ رمضان کی برکات سے اور رحمتوں سے جو جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے, اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے. ہمارے دست بخشا جانی بے زبی لے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم جیسے نالائقوں کا بھی کام بنا لے. اللہ تعالیٰ تو کسی کرم کے محتاج نہیں ہے, اللہ کا کرم کسی کے اندر صلاحیت نہیں دیکھتے, اللہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیا صلاحیت ہے اس کے اندر. بس اللہ تعالیٰ کا منشا ہو, مشیت ہو, اللہ جس کو چاہے جو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی صلاحیت دیکھنے کے پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو جب چاہے, جس وقت چاہے, جس کو چاہے اپنا بنا لے, اپنا قرب عطا فرما دے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, جنہوں نے کریم کی تعریف کر کے ہم جیسے نالائقوں کا بھی بیڑا پار کر دیا. اگر وہ کریم کی تعریف نہ کرتے تو ہم کیسے اللہ کے کرم کو جوش دلا سکتے تھے. انہوں نے کیا کریم کی تعریف فرمائی کہ کریم وہ ذات ہے کہ جو نالائقوں پر بھی فضل فرما دے, نالائقوں کی نالائقی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بھی محروم نہ فرمائے اپنے کرم سے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے یہ سب نعمتیں عطا فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو مسلمان ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے حالات آئے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا, پیارے دین کو چھوڑ دیا, صحابہ کے راستوں کو چھوڑ دیا. اے اللہ اپنی رحمت سے, اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ توبہ کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی بھی عادت ہو, اے اللہ جس عمل کے آپ ناراض ہیں, ہمیں حالات آئے آپ کی ناراضگی, اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. ہم سب کو طہارت بات دے, ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرما دیجیے. ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجیے, اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گندے ناپاک دل ہیں, گندگی سے بھرے ہوئے ہیں, اے اللہ گندے دل ہیں, اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے, اے اللہ پاک کر دیجئے, اے اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے, جو جو نعمتیں اپنے پیاروں کو دیتے ہیں اے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے, ہمیں بھی اس نعمتیں عطا فرما دیجئے, دنیا کی نعمتیں بھی آخرت کی نعمتیں بھی, اے اللہ حسنہ دنیا کا اور آخرت کا سارے حسنات ہم سب کو عنایت فرما دیجئے, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو, کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے, متعلقین کو اے اللہ سب کو اپنی رضا کاملہ کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ کے ساتھ اپنے پاس بلائیے, دنیا کے جتنے بھی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, غم ہیں, ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجئے, جو رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کی بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے, جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما دیجئے, یا اللہ جو جہاں جہاں دینی خدان دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے غیب سے خزانے برسا دیجئے, مساجد بنا دیجئے, مدارس بنا دیجئے, غیب سے طلبہ کا انتظام فرما دیجئے, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو خود کفیل فرما دیجئے, اہل خیر کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے, اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہر وقت آپ کی طرف دھیان رہے, ہر وقت ہمارا قلب آپ کی طرف رہے, اے اللہ ہر وقت میرے اللہ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھیے, اے اللہ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ہر وقت ہمارے نفس سے اور ہمارا جو دشمن ہے اللہ ان سے حفاظت فرمائیے, اللہم واقعتا واقعت الولید, اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت فرماتی ہے اے اللہ ہم سب کی ایسی حفاظت فرما, ہر گناہ سے اے اللہ ذرہ برابر گناہ آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, ہر لمحہ آپ کی خوشی پہ قربان رہے, اے اللہ ہر لمحہ حیات آپ کے فدا ہو, ایک لمحہ آپ کی ناراضگی میں گزرے کتنا منحوس وہ وقت ہے ہوگا اے اللہ, کتنا منحوس وہ وقت ہوگا اے اللہ کہ ہماری زندگی کی ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں گزرے, اے اللہ گزر فرماتے ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ غیر کو دیکھیے, اس کو نکال دیا جائے, یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ سینے میں رکھا جائے جو غیر کا تصور کرے, اے اللہ یہ ٹانگیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو تن کے ساتھ رکھا جائے جو غیروں کی طرف جاتی ہے, ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ جس ان کے ساتھ رکھا جائے اس کو کاٹ دیا جائے جو غیروں کو چھوتے ہیں, اے میرے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے, آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں, اے اللہ آپ اپنی محبت ایسی محبت ہمیں ہم سب کو عنایت فرما دے, اللہ دل مسترب کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکوں ہے نہ آرام ہے, اے اللہ کیا بزرگوں کے حالات ہیں, کیا حالات سنتے ہیں پڑھتے ہیں, اے اللہ دل تڑپ جاتا ہے, اے اللہ کے صدقے میں ہم سب کو کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما, تڑپتا ہوا دل عطا فرما, اشک بار آنکھیں عطا فرما, آپ کے راستے میں موس لگا رونے والی آنکھیں عطا فرما, ایسا دل عطا فرما جو آپ کے ذکر سے آباد ہو, یاد کرتا ہو, اے اللہ جو نعمتیں مانگی وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے, اے اللہ رمضان مبارک کی جو برکات ہیں جو اے اللہ ہم کسی کو محروم نہ فرمائیے, ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے محرومی کا سبب بن جائے, وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کے قرب کی لازوال دولت ہمارے ہاتھ آ جائے, اے اللہ وہ دولت آپ ہمارے مقدر لکھ دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی ہم سب طلبگار آپ کے, اے اللہ دونوں جہاں کی راحتیں خوشیاں آرام چین سکھ عطا فرما، ہر غم پریشانی سے ہمیں بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی دنیا میں پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ کفر کو مغلوب فرما، اسلام کو بول بالا فرما، اے اللہ ان کی استقامت عطا فرما، یا اللہ جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ آپ نے ان کے لیے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو رہا ہے، اے اللہ استقامت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ ہو، اے اللہ دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں جہاں بھی ہوں، ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما دیجیے، اللہم کل خیر لکل مسلمین و مسلمات، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.